بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان دوستو, پیارے بچوں اور محترم ماں اور بہنوں, کل سورہ آل عمران کے پہلے حصے پر گفتگو ہو رہی تھی. میں نے اس وقت بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی شروعات کی طرح سورہ آل عمران کی شروعات بھی کتاب اللہ کے نزول, اس سے ہدایت پانے کی شرائط, اس سے انکار کرنے والوں کی روش, اور اس سے ہدایت پانے والے مومنین کی پانچ صفات کیا ہوا کرتی ہیں, اس پر کل گفتگو ختم ہوئی تھی. کل ایک بہت ہی اہم لفظ پر ہم نے گفتگو کی تھی, وہ ہے قیومیت. اللہ حی قیوم خدا ہے, اور قیوم سے مراد میں نے بتایا تھا کہ قائم رکھنے والا. وہ اس ساری کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے, انسانوں کی زندگی کو قائم رکھنے کا سر و سامان کیا ہے, انسانوں کی روحانی حیات اور حیات جاویدہ کے لیے بھی اس نے سر و سامان مہیا کیا ہے, اور ہر قسم کی حیات کا اس نے سامان کیا, اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے, قائم رکھے ہوئے. یہ کل گفتگو بھی تھی, اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیتیں شروع ہوتی ہیں, اور آج بھی لگ بھگ وہی سبجیکٹ ہے, قائمم بالقسط, عدل و قسط کا قیام. اور اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کائنات میں عدل و قسط قائم رہے, اور اللہ کے اس صفت پر, یعنی وہ عدل و قسط کو قائم کرنے والا, دنیا میں جسٹس کا قائم کرنے والا, امن کا قائم کرنے والا, دنیا میں ہر قسم کے بیلنس کو قائم کرنے والا وہی خدا تعالیٰ ہے, اور اس قائمم بالقسط کے لیے اللہ نے گواہی پیش کی ہے. تین گواہیاں پیش کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ نے خود گواہی پیش کی اپنی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. ول ملائکۃ, اور ملائکہ نے شہادت پیش کی. واول العلم, اور اہل علم لوگوں نے اس کی گواہی پیش کی کہ اللہ ہی قائمم بالقسط ہے, کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو عدل کے ساتھ, قسط کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں. یہ جو قائمم بالقسط پر کل جیسی گفتگو ہوئی, آج بھی تھوڑی تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور اللہ نے اس زمین میں کیسے قسط کے ساتھ اس زمین کو قائم کیا, اس آسمان کو قائم کیا, اور انسانی جسم کو قائم کیا, اور پوری دنیا کی زندگی عدل پر, انصاف پر, قسط پر مبنی ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب غیر اختیاری دائرے میں پوری کائنات میں عدل و قسط قائم ہے, تو انسان اپنے اختیاری دائرے میں بھی اس سرزمین پر عدل و قسط قائم کرے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کی وحدانیت اور اس کے قائمم بالقسط ہونے کے دلائل اللہ نے کہا کہ اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ کی گواہی تین چار ڈائمنشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں, تین چار جہتوں سے اللہ کی گواہی خود دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی گواہی, نعوذ باللہ, اللہ اپنی زبان سے لوگوں کو نہیں کہہ کر پکارتا, اور ہم اپنے کانوں سے اس کی آواز نہیں سنتے. اللہ کی گواہی کچھ ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے جو اس کائنات میں بکھیر دی گئی ہے. اللہ کی گواہی سب سے پہلے کائنات سے, پھر اللہ کی توحید اور اس کے قائمم بالقسط ہونے کی گواہی اس سرزمین پر آنے والی قوموں اور قوموں کے عروج زوال سے ہم کو ملتی ہے. پھر شہادت ملتی ہے انفس سے, انسانی زندگی اور نفس سے اور انسانی وجود سے, اللہ کے قائمم بالقسط یعنی عدل و قسط سے کیسے انسانوں کو پیدا کیا, اس کے بارے میں شہادت ملتی ہے. اور چوتھے نمبر پر انبیاء اس دنیا میں آئے, اور انبیاء نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کی توحید کو بھی انہوں نے بتایا, اور اللہ کیسے قائمم بالقسط ہے, کیسے عدل و انصاف کی سرزمین پر قائم رکھے ہوئے, یہ انبیاء نے بتایا. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جس طرح سے کبھی یہ سوال ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ اس طرح کے غیر مسلم احباب جن تک ہم لوگ پہنچ کر دعوت نہیں دیتے، جن تک کوئی نبی نہیں آیا، جن تک کوئی کتاب نہیں پہنچی، ان کے آخرت کا معاملہ کیسے، ان کے آخرت میں سوال جواب کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ کوئی مسلم وہاں نہیں پہنچا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں پہنچی، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا بہرحال مشکل نہیں ہے، نبی کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن نبی کو نکال کر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں کہ کائنات سے، انفس سے، اور اللہ نے انسان کے اندر ضمیر جو چیز رکھی ہے اخلاقی، اس کے ذریعے سے، اور پھر دنیا میں آئے دن قوموں کے عروج زوال بھی دیکھتی ہیں، خود اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں دیکھتی ہیں کہ کل جو ایسے ویسے تھے کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ایسے ویسے ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا جو نصیب و فراز ہے، یہ چار پانچ ایسپیکٹ ایسے ہیں جس سے ایک آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اس پر مزید تقویت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، یہ اس کا فضل و احسان ہے، ورنہ نبی کے بغیر بھی انسان پر مواخذہ ہوگا قیامت کے دن کہ کم از کم ان چار فیکٹر سے تو خدا کو پہچان سکتا تھا۔ اب قائم بالقسط پر بہت تفصیل میں نہیں جائے بغیر، میں صرف سرسری طور پر بتاؤں کہ ایک تو کائنات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے عدل و قسط کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، اور بیلنسڈ سسٹم کی بنیاد پر پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کی اتنی تفصیل میں گئے بغیر صرف اس سرزمین کو لے لیجیے جس میں ہم بستے ہیں، اس کو اللہ نے کتنے بیلنس کے ساتھ پیدا کیا۔ آج تک سائنٹسٹ اس راز کو کھولنے سے قاصر رہے کہ اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات میں صرف یہ زمین ہی کیوں ایسی بنا دی گئی جس میں انسان زندگی بسر کر سکے، اور پورا انوائرمنٹ اللہ نے ایسے بنایا کہ انسان یہاں زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق واقع ہو جائے تو اس دنیا میں انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ زمین کو اللہ نے گلوب کو 23.5 ڈگری پر جس طرح سے سلائن کیا، اور جس طرح سے یہ زمین گھومتی ہے، جس رفتار سے یہ زمین اپنے آربٹ پر گھومتی ہے، ان میں سے ایک ایک پہلو میں اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو جائے تو یہاں انسانی وجود اور حیاتات و نباتات کا وجود بالکل مشکل ہو جائے گا۔ کتنے بیلنس سسٹم سے اللہ نے بنایا، دیکھیے زمین کا سلوپ، اس کا ٹلٹ ہونا، اس کی رفتار، اس کا جو ڈسٹینس ہے، کہ جس طرح الیپٹیکل دائرے میں ایک میجر ایکسس ہوتا ہے، ایک مائنر ایکسس ہوتا ہے جب ایلپس ڈرا کرتے ہیں آپ، اور یہ جو زمین ہے یہ سورج کے اطراف گھومتی ہے، اس کا جو مائنر ایکسس ہوتا ہے وہ گرما کا زمانہ ہوتا ہے، اور جو میجر ایکسس میں جب دنیا چلی جاتی ہے گلوب تو سرما کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر اس سے اور دور دنیا چلی جائے، یعنی سورج ہم سے اور زیادہ دور ہو جائے، تو پھر اس دنیا میں سردی ہی سردی، اتنی سردی ہو جائے گی کہ یہاں کسی قسم کی زندگی کا نمود نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ زمین سورج کے بہت ہی قریب آ جائے تو پھر بھی یہ پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی اور یہاں انسانوں کا وجود ممکن نہیں رہے گا۔ کہ صرف زمین پر غور کرتے چلے جائیے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے قائمًا بالقسط ہے، اللہ اس سرزمین کو، اس پوری کائنات کو عدل اور قسط کی بنیاد پہ قائم کیے ہوئے ہیں، قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے زمین کے اوپر اللہ نے جو بایوسفیئر قائم کیا ہوا ہے اور مختلف قسم کے جو لیئرز قائم کر رکھا ہے، ان لیئرز پر میں نے گزشتہ رمضان کے یاد پڑتا ہے کہ غالباً یہی 21ویں ہی تاکرات کو میں نے گزشتہ سال گفتگو کی تھی، معلوم ہوگا کہ اس سرزمین میں 1 کروڑ پر ڈے بتایا جاتا ہے کہ 1 کروڑ میٹیورائٹس گرتے ہیں۔ میٹیورائٹس آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے چھوٹے چٹان پتھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کے ڈائمنشنز ایک بڑے پہاڑ سے لے کر ایک چھوٹے کنکرے تک ہے۔ یہ تمام میٹیورائٹس 1 کروڑ کی تعداد میں میٹیورائٹ روزانہ اس سرزمین پر گرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو مضبوط آسمان قائم کر رکھا ہے، وہ بنائے نا فوقکم سب انشدادا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کر رکھے ہیں، یہ وہی لیئرس ہوا کے جن کی وجہ سے یہ میٹیورائٹ پینیٹریٹ نہیں کر پاتے، بلکہ ہوا کو لگنے کے ساتھ وہ باہر نکل جاتے ہیں اور زمین پر آ نہیں پاتے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا، ایک ایک طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ قائمًا بالقسط ہے، اور اس نے قسط کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر اس پوری سرزمین کو قائم کیے ہوئے۔ واٹر سائیکل انجینئرنگ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس پوری کائنات، اس دنیا کے اوپر اللہ نے ایک واٹر سائیکل کا ایک انتظام کیا ہے، اور دا کوانٹم آف واٹر از کانسٹنٹ کہا جاتا ہے، کہ پانی اس پوری کائنات میں اللہ نے ایک مقدار میں پہلے ہی مہیا کر دیا، وہ پانی کبھی سمندر کی شکل میں، کبھی بھاپ کی شکل میں، کبھی بادل کی شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، پھر کبھی زمین میں گرنے کے بعد پرکولیٹ ہو کر انڈر گراؤنڈ اسپرنگس کی شکل میں، کبھی بہتے دریا کی شکل میں، ہر طرف سے آپ نکالیں گے تو یہ سائیکل کانسٹنٹ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو قسط پر قائم کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ اپنی زبان سے نہیں، اس کائنات سے اللہ گواہی دلوا رہا ہے۔ پھر انفس سے، انفس پر جتنے گہرائی سے آپ غور کریں گے معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہم کو بہت ہی قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل پر، بیلنسڈ طریقے پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور یہ انفس گواہی دیں گے، یہ نفوس ہمارے گواہی دیں گے، قرآن بتاتا ہے۔ اس پر بھی میں نے گزشتہ رمضانی بات کی تھی، صرف تذکرہ کر دیتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. قرآن کہتا ہے اے انسان، آخر تمہیں کس چیز نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ جی خلق کا، فسوا کا، جس نے تمہیں نیک سکھ سے درست کیا، اور فسوا کا، اور تمہیں اس نے متناسب بنایا، پرپورشنیٹ اس نے پیدا کیا. اور اس پرپورشنیٹ کریشن پر جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، اور پھر میڈیکل کے جو لوگ ہیں لائن کے وہ اور زیادہ انفس پر گہرائی میں تفصیل میں جا کر بتائیں گے کہ اللہ نے کیسے بیلنس کے طریقے سے انسان کو پیدا کیا. ظاہری بیلنس دیکھے کیسے پروپورشن ہے. یہ جو بالشت ہے میں نے گزشتہ سال جب بتایا تھا، اس بالشت کو اللہ نے ایک ایسا اسکیل بنا دیا اور ہر انسان کے ساتھ یہ اسکیل اس نے دے دیا. اس مجلس سے ایک چھوٹا بچہ، ایک بڑا آدمی، ایک جوان، ایک بوڑھا، ایک موٹا، ایک ناٹا آدمی، ہر آدمی، ہر قسم کا آدمی اٹھ کر کبھی دیوار کے پاس جا کر اپنے آپ سے ناپ لے تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی بالشت میں 8 بالشت آپ کا ہائٹ ملے گا. آپ دونوں ہاتھ کو پھیلا لیجئے تو آپ کے اس انگلی سے لے کر اس انگلی تک آپ اپنی بالش میں 8 بالش نکلیں گے. آپ اپنا چہرہ ناپ لیں تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی بالش میں 1+1/8 بالش نکلیں گے آپ، ہر آدمی. پھر آپ اپنی بالش کا 1/8 حصہ نکالیں تو آپ کا آنکھ کا جو حلقہ ہے وہ 1/8 نکلے گا. آپ اپنی بالش کو 1/3 کر لیجئے تو آنکھ سے لے کر اس کان تک کا ڈسٹینس آپ ناپ لیں گے. آپ ہر انسان کی پہلی اور آخری انگلی اللہ نے ایکول بنائی ہے، اس طرح سے ناپ کر دیکھ لے سکتے ہیں آپ کے دونوں کی انگلیاں ایک ساتھ بنائی اللہ نے. اس طرح پروپورشنیٹ کریشن، قائم بالقسط کی گواہی انسان اپنے وجود سے دے سکتا ہے کہ اللہ عدل اور قسط پر اس پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اندرونی نظام، ایک ایک چیز پر آدمی جب تھک جاتا ہے تو ایسا آٹومیٹک انتظام اللہ نے کیا کہ آدمی پر لازمن اونگ آتی ہے. جب نیند آئے تو کوئی انسان نیند کو روکنے پر قادر نہیں، کچھ دیر برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد لامحالہ سونا پڑے گا. بیلنس ہو جاتا ہے کہ آدمی تھکا، پھر سونے کے بعد پھر سے وہ انرجی آدمی ریگین کر لیتا ہے. سردی کے زمانے میں چمڑی کے اوپر خشکی آ جاتی ہے اور سردی کے پروٹیکشن کے لیے یہاں ایک بیلنس سسٹم اللہ نے پیدا کیا. گرمی کے زمانے میں بے انتہا پسینہ بہتا ہے اور اندر کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے اللہ نے پسینہ کا انتظام کیا. ہر جگہ اس نے ایک بیلنس سسٹم پیدا کیا. اور پھر جو اڈیپٹیو امیونٹی جو کہا جاتا ہے کہ امیونٹی کا جو سسٹم اللہ نے اندر پیدا کیا کہ ہمارے پاس 60 ملین سیلس پائے جاتے ہیں. ایک انسان ویل گرون باڈی کے اندر 60 ملین کا مطلب ہے 60 ٹریلین سیلس ہوتے ہیں. 60 کے بعد جو آپ 12 صفر لگائیں گے تو اتنا ایک ویل گرون باڈی کے اندر سیل ہوتا ہے. ہر سیل کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے کہ وہ اپنے کو جانتے ہیں، اپنے سیل کو، اپنے گروپ کو جانتے ہیں. اگر کوئی باہر سے انویڈر آ جاتا ہے، فورین میٹر وہاں آ جاتا ہے تو فوراً وہ پورا نظام حرکت کرنے لگتا ہے، امیونٹی کا سسٹم، اور اس کے بعد وہاں سے کیمیکلز جو اسپرے ہونے لگتے ہیں، اس کے ویوز نکلتے ہیں، اور پھر وہ ویوز جا کر اس چیز کو جب تک مار نہیں دیتے وہ تسلی نہیں دیتے. گویا کہ فوج اندر اللہ نے سسٹم پیدا کیا امیونٹی کا. مثال کے طور پر ہوا کے جھونکے سے ایک چن کا اگر ہماری آنکھ میں گر جائے، ایک پولن گرین ہمارے ناک کے اندر گھس جائے، لنگس کے اندر چلا جائے، تو وہ فورین میٹر ہے، وہ انویڈر ہے. جیسے ہی وہ فورین میٹر آیا، اندر کا امیونٹی سسٹم کام کرنے لگتا ہے، اور اس امیونٹی کا سسٹم جب کام کرنے لگتا ہے تو اس کے جو جراثیم ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر سے اینٹیجن پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بتائیں گے بہتر طور پر، اور ہمارا سیل جو ہے اندر سے اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے. اینٹی باڈیز اور اینٹیجن کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہونے لگتا ہے اور وہ جو نیا میٹر، فورین میٹر جو اندر آ گیا، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور وہ جب تک ختم نہیں ہوتا، آنکھ جلنے لگتی ہے، ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، کھانسی ہونے لگتی ہے، چھینک آنے لگتے ہیں، یہ سب اس پروسیس سے انسان گزرتا ہے امیونٹی کے سسٹم سے. گویا کہ بیلنس آپ دیکھیں گے کہ انفس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے، اور اللہ کی صفت ہے قائم بالقسط، عدل پر، قسط پر اس نے اس کائنات کو قائم کیا. نمبر 2. نمبر 3 قوموں کا عروج زوال. دیکھیے اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو موقع دیتا ہے اس سرزمین پر، اسٹیج پر آئیں، اپنا ڈرامہ ایکٹ کریں، اور جب ان کا ڈرامہ ہو جاتا ہے، یہ حد تک وہ کام کر جاتے ہیں، اب ان کے اندر کنسٹرکٹیو کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ان کا پروپورشنیٹلی ڈسٹرکٹیو کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیل کر کے انہیں اتار دیتا ہے. یہ دنیا کے اسٹیج پر مختلف قومیں آتی اور جاتی رہتی ہیں. کبھی قومیں آگ تھی، کبھی قومیں سمود تھی، کبھی قومیں شعیب تھی، کبھی قومیں لوط تھی. پھر اللہ نے ایک کے بعد دیگرے ان کو زوال پذیر کیا، اتارتا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کو امام بنایا، پھر یہود کی سرکشیوں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو دے مارا. پھر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا. امت مسلمہ اتنی اوپر اٹھی، اتنی اوپر اٹھی، 1000 سے زیادہ برس تک اس کے ڈنگے بستے رہے، اور پورے عالم پر اس کا علم، اس کا فن، اس کی زبان، اس کی تاریخ، اس کا فلسفہ، اس کی سائنس، ہر چیز اسی کا، پوری دنیا میں ہر چیز کی چلتی تھی. لیکن پھر دھیرے دھیرے اس قوم پر بھی زوال آیا. یہ قوم نیچے اتری. تو پھر اللہ نے ایک سفید چمڑی کی قوم کو اللہ اوپر چڑھایا اور آج ان کا عروج ہے. پھر اب دن قریب نظر آ رہے ہیں کہ پھر وہ نیچے اتریں گی وہ قوم, پھر ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے گا. وہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیلنس قائم رہے سرزمین پر, اور جب کبھی بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے اس قوم کو اتارتا ہے, دوسری قوم کو چڑھاتا ہے. وہ کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. قرآن نے کہا شہید اللہ, اللہ شاہد ہے, اللہ گواہ ہے. تو اللہ کی گواہی کائنات سے دیکھیے, اللہ کی گواہی انفس سے دیکھیے, اللہ کی گواہی قوم کے عروج و زوال سے دیکھیے. ہر طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قائمم بالقسط ہے, گویا کہ جسٹس مینٹین کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بیلنس رہے, ہر قسم کا بیلنس رہے. اس پر پھر ملائکہ کی گواہی پیش کی گئی, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ملائکہ کو, جیسے ابھی مولانا محترم نے بتایا کہ ملائکہ کو لوگ شفاعت سمجھنے لگے اور کہتے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے. اگر اس طرح ملائکہ ہر کس ناقص کی سفارش کریں اور جن کے عملی کھاتے میں کچھ بھی نیکی نہیں ہے ان سب فرشتے اپنی سفارش سے ان کی جنت میں بھیجتے چلے جائیں تو پھر اللہ کا انصاف کیا ہوا؟ تو کہا کہ فرشتے خود گواہ ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. قائم بالقسط اللہ تعالیٰ. پھر وہ اولو العلم, اہل علم بھی گواہی دیں گے کہ اللہ قائم بالقسط ہے, جسٹس کا مینٹین کرنے والا اور عدل و انصاف کو دنیا میں جاری و ساری کرنے والا, یہ اہل علم گواہی دیں گے. میں نے ذرا جب اس کی تفصیل دیکھی تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی بہت اچھی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ اولو العلم سے مراد انبیاء, اس کے بعد ان کے وارثین جو سو کارڈ ہمارے پاس جو علماء ہوتے ہیں, یہ جو نقطہ نظر ہے دین عالم وہ بھی مانا ہے. پھر مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ انسان بھی جو کائنات اور آفاق اور انفس میں گہرائی سے اتر کر جانے کے بعد اپنے علم کی بنیاد پر جب وہ خدا کو پا لیتا ہے تو وہ بھی اس آیت کے اندر آتا ہے کہ وہ اولو العلم. یہ ایسا علم جس سے خدا کو پا جائے, تو ہر وہ علم جس سے خدا تک رسائی ہو جائے وہ علم مستحسن ہے اسلام کے اندر. تو یہ تینوں لوگ اللہ کی گواہی, ملائکہ کی گواہی اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو قسط پر, عدل پر قائم کیے ہوئے. اب اختیاری دنیا میں عدل و قسط کیسے قائم ہوگا؟ فوراً بعد والی آیت میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے, کوئی سسٹم آف لائف اگر ہے تو وہ اسلام ہے. یہ آیت بھی بڑی تفصیل کی تعلیم ہے, لیکن میں اس کی تفصیل میں گئے بغیر اجمالاً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. میں نے دین کے لفظ پر سورہ فاتحہ پر جب گفتگو کی تھی میں نے پہلے رمضان, تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ دین کے چار مفہوم قرآن میں ملتے ہیں. ایک تو دین کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ پاور, اقتدار, اقتدار کو جو ہے جس کا اقتدار ہو, اقتدار اعلیٰ جو سوورنٹی جسے کہتے ہیں وہ دین کے مطلب میں ہے. اگر اس کا اس لفظ کو دیکھنا چاہیں تو آپ سورہ یوسف میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے قوانین اور اس کی ساورنٹی کے تحت حضرت یوسف اب بھائی کو پکڑ نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہاں کا جو قانون تھا اس کے مطابق انہوں نے بھائی کو پکڑا. تو یہاں وہ جو دین کا لفظ استعمال ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساورنٹی اقتدار کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوا. پھر دین کا لفظ شریعت کے لیے استعمال ہوا, پھر دین کا لفظ اطاعت کے لیے استعمال ہوا, پھر دین کا لفظ جزا اور سزا کے لیے استعمال ہوا. چاروں معنوں میں یہاں بالکل کمپریہنسو طریقے سے بتا دیا گیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام میں دین وہ دین جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کا تسلیم کیا جائے, وہ دین جس کی شریعت صرف اسلام کی شریعت ہو, وہ دین جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سزا, جزا اور سزا پر آدمی ایمان رکھے, یقین رکھے, تو اور وہ دین جس کے آدمی کلیتاً اور پوری طرح سے سپردگی کرے, حوالے کر دے اپنے آپ کو اور اس کی اطاعت کرے, ایسا دین جسے ہم اپنی انگریزی زبان میں سسٹم آف لائف کہیں گے. دیکھیے ریلیجن میں اور دین میں تھوڑا سا فرق ہے, یہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے. ہمارے طلبا کے لیے میں بتاؤں گا کہ ریلیجن میں اور دین میں تھوڑا سا فرق ہے. ہندوازم ایک ریلیجن ہو سکتا ہے, کرسچینٹی ایک ریلیجن ہو سکتا ہے, بدھزم ایک ریلیجن ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے, صرف ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن میں دو ہی ایسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے میٹا فزیکل ایسپیکٹ جسے کہتے ہیں, یعنی خدا بھگوان کا کوئی تصور, اس کے سامنے جھکنے کے, اس کی عبادت کرنے کے, اس کی پوجا پاٹ کرنے کے کچھ طریقے, ایک میٹا فزیکل ہستی ہوتی ہے اس کے سامنے جھکنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. دوسرا ہے سوشل نارمس اینڈ کسٹمس, شادی کیسے ہو, بچے کے نام کیسے رکھیں, اور نکاح کے اپنے اپنے مذاہب کے لحاظ سے کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ دفن کے طریقے ہوتے ہیں, مردوں کو جلانا کا کچھ طریقہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ریلیجن, جس میں یہ دو ہی ایسپیکٹ ہوتے ہیں. جبکہ دین اس سے بہت ہی بلند تر چیز ہے, جس میں ایک میٹافیزیکل ریالٹی کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, سوشل نارمس اینڈ کسٹمز بھی, تو اس کے ساتھ اس دین کے اندر پورا اقتدار اعلیٰ ہے, کلی قوانین زندگی کے تمام امور کے اندر سمٹ کر آ جاتے ہیں. اس لیے میں کبھی کہتا ہوں کہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم انٹیگریٹو سسٹم, گویا کہ میتھمیٹکس میں ہم انٹیگریشن پڑھتے ہیں. انٹیگریشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہوتا ہے, اس فارمولے کو ہم بیچ میں رکھتے ہیں اور نیچے لوور لمٹ ہوتا ہے اور اوپر ہائر لمٹ ہوتا ہے. اس فارمولے کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو لوئر لمٹ سے ہائر لمٹ کے درمیان اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. ایسا ہی ایک دین ایسا ہے کہ آپ انسانی زندگی کو اس فارمولے کی جگہ رکھیے, اور پھر ماں کی گود لوئر لمٹ ہے اور قبر کی گود ہائر لمٹ ہے. ماں کی گود سے قبر کی گود تک, گویا لوئر لمٹ سے ہائر لمٹ تک آپ اس زندگی کو جب ایکسپینڈ کریں گے تو اس سب میں جو چیز حاوی ہے وہ ہے اسلام. اس لیے اسلام جو ہے زندگی کا ایک انٹیگریٹو سسٹم ہے, گویا کہ ایک نظام حیات ہے, ایک سسٹم آف لائف ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اب اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہا ہے, ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے پاس کوئی دین, کوئی انٹیگریٹو سسٹم, کوئی سسٹم آف لائف اگر مقبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے. قرآن مجید یہاں سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اس کے بعد کہا کہ ایسا دین ہم نے پچھلے انبیاء پر بھی نازل کیا تھا, لیکن ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کر لیے تھے, جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کی سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد بغیم بینہم ضدن ضد حق کا شکار ہوئے, ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے, اس وجہ سے اس دین کو انہوں نے گم کر دیا. اس دین کا مٹی پلیت کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے, اور اب یہ دین اللہ اس امت کے حوالے کر رہا ہے اس کہ اس زداری کے ساتھ کہ وہ قائمًا بالقسط ہے, اور اس دین کے ذریعے سے تم سرزمین پر قائمًا بالقسط بنو اور اس دنیا پر قسط کا نظام جاری و ساری کرو. اس کے بعد بہت دیکھتے چلے جائیے کتنی ترتیب ہے اس قرآن آیتوں میں. اب کہا گیا کہ جب اس دین کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے تو بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑے اس دین کے بارے میں تو کہو کہ ہم تو اس دین کے سامنے ٹوٹل سرنڈر ہو گئے, ہم اس کے سامنے ٹوٹل کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کے سامنے سر اطاعت خم کرتے ہیں اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے. اور اس کے بعد کہا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, کہو. یہ قل کا جو لفظ ہے کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ قل سے مراد جو وہ دل میں کہہ لینے کی ہے, یا قل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہی کو خطاب کیا گیا. قل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھی حکم ہے ہر سننے اور پڑھنے والے کو کہ آپ پروکلیم کیجئے دنیا میں, آپ ڈکلیئر کیجئے, آپ اعلان کیجئے. کیا اعلان کریں؟ ان لوگوں کو بھی جنہیں کتاب دی گئی, اور وہ لوگ بھی جو ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب نہیں ملی, ان کے سامنے آپ کہیے کہ ہم تو اللہ کے سامنے سر اطاعت تسلیم ہم کر چکے, کیا تم بھی مسلم بننے کے لیے تیار ہو؟ اسلم تم, کیا تم مسلم بننے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہو؟ اس کو پوچھو, اس کا اعلان کرو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر وہ قبول کر لیں اسلام تو پھر ان کے لیے ہدایت ہے. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور اگر وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بات پہنچا دیں, یہ میسج ڈسمنیٹ کر دیں, اتنی تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہدایت کے راستے پھیلانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے, وہ اپنے بندوں کے معاملات پر بڑی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا خیالات ہیں. اس کے بعد یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ غلط تصورات پر گفتگو ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پر مجھے اس وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ابھی مولانا محترم نے بڑی تفصیل سے انہی باتوں پر گفتگو کی تھی کہ یہ یہود اور یہ امی لوگ, امی اس وقت کفار و مشرکین کی طرف اشارہ تھا, اور آج کے زمانے میں آپ وہ لوگ جنہیں کتاب نہ دی گئی ہو, یہ دونوں قوموں کے لیے بات ہے کہ ان کا آخرت کے معاملے میں جو گڑبڑ ہے, جو گٹمٹ ہے ان کے نظریات, اس کے بارے میں قرآن نے تفصیلی گفتگو کی اس رکوع میں, جس پر مولانا محترم نے گفتگو کر دی ہے, اس لیے میں اس پر سے سرسری طور پر گزرتا ہوں. صرف اتنی بات بتا دوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, کیوں ان لوگوں کو قتل کیا جو یامرون بالقسط, دنیا میں قسط قائم کرنے کے لیے جو لوگ آئے ان کی مخالف ان لوگوں نے کیوں کی. پھر اس کے بعد ان کے وہ نظریات ہے جسے قرآن مجید نے کہا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده, ہم کو آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی, اور اگر آگ میں چلے بھی گئے تو بس کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جلیں گے بھنیں گے, اس کے بعد اللہ کے چاہیتے ہی چلے ہی جائیں گے سیدھے ڈائریکٹ جنت میں راستہ, اور ریڈ کارپیٹ ہمارے لیے بچھا ہوا ہوگا. یعنی لن تمسنا النار, ہم کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں, چھو بھی جائے تو بس کچھ دنوں کے لیے. ان تصورات پر قرآن نے کمنٹ کیا ہے, اس پر چونکہ گفتگو ہو گئی اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, بہت اہم آیت ہے اور ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتے, کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سکھائی گئی, اور یہ دعا بالکل اس وقت سکھائی گئی جبکہ ابھی کشمکش کا دور جاری تھا, اور انتہائی پریشان کن جنگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہوئی وہ جنگ خندق ہے. کہا جاتا ہے کہ جنگ خندق ہی جس پہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہوئے, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے, لیکن اس جنگ کے وقت انہوں نے کفار مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی تھی, اتنا ہم لوگوں نے ستایا تھا. کیونکہ اس وقت وہ متحدہ محاذ بنا لیے تھے, جس طرح امریکہ اس وقت عراق پر جب حملہ کیا تھا تو جس طرح اس کا متحدہ محاذ بنا تھا, اس طرح کفار و مشرکین اور پھر دیگر قبائل مکے کے اور ادھر ادھر کے اور پھر یہودی جو مدینے میں تھے, ان سب کا ایک فرنٹ قائم ہو گیا تھا اور سب مل کر اس وقت اللہ کے رسول کی چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ پر حملہ کر رہے تھے. اور اتنی پریشانی تھی, صحابہ کو بلایا, جمع کیا, گفتگو کی, ڈسکشن کرنے کے بعد شورا ہوتی تھی اللہ کے رسول کے مشورے کے بعد معلوم ہوا کہ کیسے دفاع کریں. کہا کہ ٹرنچ کھودا جائے جسے خندق کہتے ہیں, خندق کھودنے کا بھی سب دیکھیے آپ کی کتنا انسانی نفسیات کا اللہ کے رسول خیال کرتے تھے. سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے گروپ بنائے, دس دس لوگوں کا گروپ بنایا, ہر گروپ کو سو سو ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا, ہر ایک کو ایک بیچ بنا دیا, صحابہ اکرام کھودتے تھے. اگر آپ لوگ خندق کی جگہ گئے ہوں تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور خود حج وغیرہ کی جو کتابیں آتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے, صحابہ اکرام بھی انسان تھے اور کیسے کام کرتے تھے سب معلوم ہوتا ہے. کام کرتے تھے, کچھ لوگ ترانے گاتے تھے تاکہ بوجھ کم ہو, اور چونکہ بھوک سے بھی خندق کھودے جا رہے تھے, لوگوں کے پیٹوں پر جو پتھر بندھے ہوئے تھے, کسی صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں اور میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تو اللہ کے رسول اپنا جب کرتا اٹھا کر بتاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. انہیں سب بھوک کے عالم میں کام کرتے تھے, لیکن بھوک کا بوجھ دور کرنے کے لیے کچھ لوگ ترانے پڑتے تھے, کچھ سیاسی مذاق کرتے تھے, کچھ صحابہ بیٹھ کر اوپر پتھر کے پاس جس طرح پہاڑوں میں کھدائی کرتے ہیں لکھتے ہیں, اس طرح سے کچھ صحابہ کچھ لکھ رہے تھے. اللہ کے رسول کا گزر ہوا, پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ نام لکھتے ہیں, عمر, ابو بکر. کہا کہ میرا نام بھی ذرا اس میں لکھ دو. پھر وہ بھی لکھ دیا گیا. اس کی فوٹوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پتھروں میں کھدائی کر دی گئی, تو اس کے فوٹوز بھی آپ یہ مکہ مدینہ کے جو حج وغیرہ کے سلسلے میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کتابوں میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بالکل ایک ریئلسٹک سسٹم ہے اور انسانی فطرت سے اور انسانی مزاج کے قریب چلنے والا ایک دین ہے. تو یہ معاملہ بہت کٹھن معاملہ تھا. جب خندق کھودے جا رہے تھے تو ایک چٹان آیا, لوگ اس کی چٹان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اس زمانے میں کوئی مائننگ سسٹم نہیں تھا, کوئی بلاسٹ کرنے کا کوئی طریقہ آنن پانن وہاں میسر نہیں آ سکتا تھا, اور اس وقت ارتھ موونگ اکوپمنٹ جس طرح سے بیمل وغیرہ کے جو چلتے ہیں اس طرح کوئی بیمل وہاں نہیں تھی مدینے کے اندر جس سے چٹان کو ہٹا دیا جاتا. تو اللہ کے رسول کے پاس لوگوں نے کہا جا کر کہ اس طرح ہمارے جو حصے میں ہمارا جو کام کرنے کا جو ایریا ہے اس میں ایک چٹان آ گئی ہے, کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول جب گئے تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے کلہاڑی لے کر اس چٹان کو پھوڑا. جب اللہ کے رسول نے چٹان پر کلہاڑی ماری اور جو آپ کے پاس انسٹرومنٹ تھا اس کے ذریعے سے, تو اس سے ایک آگ نکلی. اب کبھی ہم سوچتے ہیں تو یہ آگ وغیرہ کیا ہے, تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب پتھر سے کوئی چیز آپ ٹکرائیں گے تو پھر اس سے یقیناً چنگاری آج بھی نکلتی ہے. تو پہلی جب چنگاری نکلی تو اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ ایک حصہ پھٹا. تو آپ نے یہ تصور کیا کہ یہ چٹان صرف اس خندق کی راہ میں چٹان نہیں ہے, بلکہ یہ دین کے نظام کے غالب ہونے میں کفار اور مشرکین اور یہود کی ایک سب سے بڑی چٹان ہے جو دین کی راہ میں حائل ہے. چٹان کا ایک حصہ کیا گرا, بلکہ ان کی مخالفت کا ایک حصہ ٹوٹا, ایک بازو ٹوٹا. پھر جب دوسرا حصہ آپ نے توڑا تو اس سے آگ نکلی, دوسرا حصہ ٹوٹا. تو آپ نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی, کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت رومن امپائر اور پرشین امپائر اس وقت کے دو بڑے بڑے سپر پاورز تھے. ایک طرف تو لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں یعنی گلوب کے ویسٹرن سائڈ میں آپ کو لگے گا وہاں رومن امپائر تھا, اور ادھر ایسٹرن سائڈ میں پرشین امپائر یعنی روم اور فارس کی بڑی بڑی مملکتیں تھیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ روم فتح ہو گیا اور فارس فتح ہو گیا. پھر کہا کہ تیسری مرتبہ جب مارا تو کہا کہ یمن بھی فتح ہو گیا. تو انہیں آپ محسوس کر گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اشتہارے کے طور پر لوگوں کو صحابہ اکرام کو سمجھایا ہو کہ یہ چٹان جب ایسی ٹوٹ جائے گی معمولی چٹان تو یہ بڑی بڑی جو مخالفتیں ہیں یہ بھی ایسے ہی ٹوٹیں گی. جب یہ کہا گیا تو یہود و مشرکین نے بہت مذاق اڑایا, استہزاء کیا, اللہ کے رسول کے ٹھٹے اڑائے. کہا کہ یہ فقیر لوگ, یہ محتاج لوگ, خندق کھودنے والے لوگ, اور ان کے پاس کوئی ٹھیک طریقے سے ہتھیار تک نہیں, اور کہتے ہیں کہ دنیا کے ممالک ان کے ختموں میں آ گئے, کہتے ہیں کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر ان کے ختموں میں آ کر نچھاور ہو گئے, مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشین گوئی نازل کی. یہ پیشین گوئی تھی کہ آپ کو یقیناً یہ مملکتیں ملنے والی ہیں, لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ ہم تم کو یہ مملکتیں دے رہے ہیں, بلکہ انداز دوسرا تھا. کہا کہ تم دعا کرو. یہ دعا کرنے کا طریقہ اس لیے سکھایا گیا تاکہ عام انسانوں کے اندر بھی کبھی قوت پا کر وہ زام نہ پیدا ہو. اس لیے یہ طریقہ قرآن ہمیشہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. تو بتایا گیا کہ پاور یقیناً ملے گا اسلام کے لیے, لیکن تمہارے دل کے اندر وہ عجز اور انکساری ہونی چاہیے. اور دعا کے طریقے میں بتایا گیا, کہیے آپ قل اللہم مالک الملک, کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے کی۔ کبھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، میں جب یہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ بھی ہوتا ہے لوگ سمجھیں گے کہ میں کیسی تشریح کرتا ہوں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ملک اور مملکت اور بادشاہت، آخر اللہ کے رسول ایک دیندار ہوتے ہوئے، ایک مذہبی پیشہ ہوتے ہوئے، آخر آپ نے کیوں اس کی دعا کی، ملک کی کاہے کے لیے دعا کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ بحیثیت دین جب تک ملک اور مملکت اور سلطنت نہ ملے تب تک یہ دین پوری طرح سے غالب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو یہ دعا سکھائی گئی اور بعد میں پوری مملکت اسلام کے حوالے کر دی گئی، دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ ایسی ہی دعا وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سلطانا نصیرا بھی ایسی اور سیاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اگر لوگ یہ کہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں ہم تو کبھی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیے، آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جنتا دل کے اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے جھنڈا لیے میں آگے آگے جا رہا ہوں اور تقریر کرتا ہوں، کبھی ہم نے نہیں کیا۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر الحسن سیاسی ہیں اور سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے پورا نظام بدلنا چاہیے۔ اسلام فرد کو بدلتا ہے، خاندان کو بدلتا ہے، معاشرے کو بدلتا ہے، حتیٰ کہ ریاستوں کو بدل دیتا ہے۔ اور اگر یہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور ہم تادم حیات یہ جرم کرتے رہیں گے کہ اس دنیا کو بدل دیں گے ہم، فرد بدلے، خاندان بدلے، معاشرہ بدلے، وانی بڑی بدلے، ناتارکا ڈسٹرکٹ بدلے، تمل ناڈو بدلے، پورے ہندوستان بدلے اور پوری دنیا پر اسلام چھا جائے، یہ مومن کی ایک تمنا ہونی چاہیے۔ اور یہی دعا تو بتائی گئی، قل اللہم مالک الملک، اے پروردگار تو ممالک کا تو ہی بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے مملکتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل اور پست اور خوار کر دیتا ہے، اور خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ گویا کہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا کہ ہمارے لیے جس میں خیر ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، خیر کی دعا کرتے رہیں۔ اس کے بعد ان کا علاق اللہ شاہین قدیر، ہر چیز اللہ کی قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر ایک بات بتا دی گئی، تولیج اللیل فی النہار وتولیج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہا کہ وہی پروردگار ہے، وہی رب العالمین ہے جو رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کی قبضہ قدرت کو بتایا گیا۔ آپ دن رات دیکھتے رہیے کہ کس طرح سے رات جا رہی ہے اور پیچھے سے دن اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آتا ہے، اور لگتا ہے کہ دن ابھی چلا ہی جا رہا تھا کہ رات اس کے اندر سے آ کر پر گئی ہے۔ اس طرح سے دن اور رات کی جو مسابقت ہے اور آگے اور پیچھے آنا اور جانا ہے، اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ وہ یہ کہ دنیا میں صرف ظلمتیں ہی ظلمتیں نہیں رہیں گی، ظلمتوں کا دور ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا اسلام کے نور کو، پھر مسلمانوں کی نااہلیت کبھی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قوموں کو اٹھائے گا تاکہ پھر یہ سبق لے۔ یہ رات اور دن کا الٹ پھیر اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو پیچھے لے آتا ہی رہتا ہے اور ظلمتوں کا ہمیشہ یہاں قیام اور دوام نہیں ہے۔ اور پھر وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ دنیا میں ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مردہ بیج سے اللہ تعالیٰ درخت نکالتا ہے، اور اسی طرح انسان کی مردہ نطفے سے انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کتنے مردہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ، مردہ زمین سے بارش پڑنے کے بعد لہلاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں، مردوں سے زندگی عطا کرتا ہے اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے، یہی کہ زندہ درخت سے مردہ بیج نکالتا ہے، یہی تو مانا ہوا۔ اس سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو بات لکھی اور مانا نکالا، انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اسے عام معنوں میں لے تو عالم سے جاہل کو نکالتا ہے، جاہل کے پیٹ سے عالم کو نکالتا ہے، کافر کے پیٹ سے مسلم کو پیدا کرتا ہے، مسلم کے پیٹ سے کافر نکلتے ہیں۔ یہی تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پیٹ سے حضرت اسماعیل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت نوح کے پیٹ سے کافر بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، آدھر کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قلب کے لحاظ سے یہ مردہ ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں وہ دل مردہ ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، جیسے چاہے وہ کرتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ آخر میں ایک بات کہی گئی کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایک بہت تفصیلی تقریباً 6-7 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ یہ ہے ایک نقطہ کہ تم کفار کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ بات آ گئی کہ مملکت ہونی چاہیے، لیکن تم اپنی مملکتوں کی حفاظت کے لیے کفار سے ساز باز نہ کرو، کفار کی پشت پناہی حاصل نہ کرو، ان کفار، ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کے بل بوتے پر تم اپنی مملکتیں بچائے رکھو گے، اور اللہ عزت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ ان کا اللہ شہین کریے، اس کے ہاتھ میں قبضۂ قدرت ہے۔ اب کفار سے دوستی نہ کرنے پر قطعاً اللہ نے ممانعت کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے جتنی تفصیل سے بات لکھی ہے اتنی تفصیل کسی اور تفسیر میں نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ یقیناً کفار و مشرکین سے ہماری دوستی نہیں ہوگی, لیکن اس کے چار درجے ہیں. ایک ہے موالات, دوسرا ہے مواسات, تیسرا ہے مدارات, چوتھا ہے معاملات. یہ چار درجے انہوں نے لکھے. موالات کا جو معاملہ ہے یہ ولی سے لفظ نکلا ہے, سرپرست بنانا, کارساز بنانا, جن کی حمایت حاصل کرنا, جن سے قلبی تعلق پیدا کرنا, یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے. اور کفار سے آدمی قلبی تعلق رکھے اور ان کی سرپرستی حاصل کرے اور ان کی بنیاد پر جیے اور مرے, یہ مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا. ہاں اس کے علاوہ آپ مواسات, مواسات کہتے ہیں ہمدردی, غم خاری, یہ انسانیت کے ناطے ہر انسان سے ہم مواسات کا تعلق رکھتے ہیں, محبت کا تعلق رکھتے ہیں. پھر مدارات کا تعلق, خاطر مدارت جسے ہم کہتے ہیں کہ لینا دینا, کھلانا پلانا, یہ انسان ہونے کے ناطے سب سے ہماری دوستی ہے. معاملات, ویاپار کرنے میں کسی سے لیں گے کسی سے دیں گے, اپنے ٹینری میں کسی غیر مسلم کو ورکر رکھیں گے, کسی غیر مسلم کے کمپنی میں ہم کام کریں گے, معاملات کے حد تک لوگوں سے تعلق رہے گا. لیکن قلبی تعلقات, دل کے تعلقات, اپنے راز مسلم معاشرے کے لیے ان سے پشت پناہی حاصل کرنا, قرآن نے اس سے ممانعت کی ہے. اور اس رکوع کے اختتام تک چار آیتوں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم کفار و مشرکین کی مدد نہ لو, ان کے سہارے پر نہ دیو, تم انہیں ولی کارساز نہ بناؤ, تم انہیں دوست نہ بناؤ. جب ہم اس اچھا قرآن نے کہا یہ بہت ہی ضروری آیت بات کہ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, اتنی سخت بات ہے اور ایسا ڈکلریشن ہے. سوچنا چاہیے کہ اگر تم لوگ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں, جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایسی دوستی غیر مسلموں سے جس میں مسلمانوں کے مفادات اور اسلام کے مفادات ختم ہو جائیں, اسلام اور مسلمانوں کے مفادات مقدم رہیں گے اور اس کے بعد ہی غیروں سے دوستی ہوگی. اور اگر کسی غیر سے ایسی دوستی جس سے مسلمان کا نقصان ہو, اسلام کا نقصان ہو, تو ایسی دوستی حرام ہے اسلام میں. اب کہا کہ جو لوگ ایسی دوستی رکھیں گے, سن رکھو, اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جب میں اس آیت پر دیکھتا ہوں تو آج ہماری مسلم مملکتیں, دنیا میں جتنی مملکتیں ہیں, سب اس آیت کے پیش نظر اس کو آئینہ بنا کر دیکھیے تو ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک پر چڑھ دوڑتا ہے اور اس چڑھ دوڑنے کے لیے کفار, یہودی اور مشرکین کی مدد لیتا ہے, اور وہاں مسلمان مسلم عورتیں, مسلم بچے مسلمانوں کے مفادات کو خاطر میں نہیں لاتے, اپنے مفادات, اپنی کرسی, اپنے اقتدار کے چکر میں لوگ کیا کیا ظلم و ستم کرتے ہیں دنیا میں. اور ہر ملک کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. سوڈان کے اندر آپ لے لیں گے اگر, تو جان گنڈ نے 33% سوڈان کا جو صدر حصہ ہے اس پر قبضہ جمائے رکھا تھا, اور اسے قبضہ جمائے رکھنے میں جہاں امریکہ نے ہتھیارات دیے تھے, وہیں مسلم ممالک نے بھی کافی ہتھیارات اور کافی پیسوں سے اس کی مدد کی تھی. ایک مسلم ملک کو توڑنے, اس کے حصے بکرے کرنے کے لیے ایک وہاں سے عیسائی کو بھارا گیا اور بڑے بڑے حصے پر وہ قابض ہو گیا تھا. پھر اللہ کے فضل سے, اس کی نصرت سے, مسلمانوں کے رگوں میں حمیت جو دوڑ رہی تھی اور جہاد کا جو جذبہ تھا, اس کی وجہ سے اس کو واپس لیتے گئے اور آج جان گن کے ہاتھ میں صرف 5% آف سوڈان باقی رہ گیا. عراق پر جو کچھ ہوا, مجھے عراق اور سعودی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں, میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتاتا ہوں کہ عراق پر جو کچھ ہوا اس پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہاں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے, جو بچے جو مرتے ہیں پیدائش کے وقت, وہ اس وقت جب اگر پہلے 5 بچے مرتے تھے تو آج 1,050 بچے مرتے ہیں, 10 times 20 times ملٹیپلائی ہو گیا. وہاں آپ دوائیں اور کھانے کی اشیاء بالکل اس وقت قلت ہو گئی. یہ سب کچھ مسلم ممالک میں لوگ جان بلب ہوئے, پریشان ہیں, اور سب کچھ مسلمانوں ہی کی طرف سے لائے ہوئے مظالم ہیں. خود عراق کی بھی غلطیاں ہیں, اس سے مجھے, میں اس کی وکالت نہیں کرتا, اور آگے چل کر امت مسلمہ دیکھے گی کہ جب تھیلا کھلے گا تو اس سے بھی, عراق سے بھی وہی یہودی کا بلّا نکل آئے گا. یعنی میں کہتا ہوں کہ خود یہ حکمران ہمارے بہت سے ایسے ہیں جو ان کے ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں, اور زنجری اور فری میزنری کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلم مملکتوں پر عذاب کے حیثیت سے مسلط کیے گئے ہیں, اور وہ مسلم مملکتوں کو جو ہے تباہ و برباد کرتے ہیں, نیست و نابود کرتے ہیں, اور اس کام کے لیے وہ پشت پناہی حاصل کرتے ہیں کفار و مشرکین کے. قرآن نے کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور تم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے جذبات سے واقف ہے, اور یہ بھی جان رکھو کہ پوری کائنات, ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, پوری کائنات میں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ اس سے باخبر ہے. یہ کتنی شدید آیت ہے ہم لوگوں کو جاننے کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہم کو سیکھنا چاہیے, ہمارے لیے اسی میں اسوہ ہے. صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا, کفار و مشرکین سے دوستی ہوتی تھی لیکن وہ موالات والی دوستی نہیں, ہمدردی کی, غم خاری کی, کھلانے پلانے میں, معاملات کرنے میں, وہاں تک تو دوستی تھی, لیکن باقی معاملات میں اسلام اور مسلمانوں کے مفادات مقدم رکھتے تھے. اور غیر مسلمین کو قرآن نے جو کہا کہ ساغرون بن کر وہ زندگی بسر کریں مسلم مملکت میں, وہ رول ان کو پلے کرنے پر مجبور کیا گیا. تو قرآن مجید نے یہاں بڑی تنبیہ کی اس پر. سورہ آل عمران کا جو مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے, جو سٹارٹنگ چیپٹر ہے, وہ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے, جسے ہم کہیں گے کہ افتتاحی حصہ ہے, افتتاحی کلمات ہیں. اب اس کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران کا جو اصل چیپٹر ہے وہ چھیڑتا ہے, یعنی عیسائیوں سے خطاب اور عیسائیوں کی جو گمراہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اب کل سے جو آیتیں شروع ہوں گی اس میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت ہی سمپل حقیقت تھی کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, عمران کون تھے, بی بی مریم کی پیدائش کیسے ہوئی, بی بی مریم کتنی پاک عورت تھی, کیسے وہ مسجد میں معتکف تھی بیت المقدس میں, پھر ان کو اللہ نے کیسے حضرت عیسیٰ سے نوازا. یہ انسان تھے لیکن آخر ان لوگوں کی ظلمتیں, ان کی جہالتیں اور ان کی کجر بھی دیکھیے کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک سمپل فیکٹ کو ان لوگوں نے توڑ کر مروڑ کر اسے اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ آج ان کا فلسفہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ اپنا فلسفہ سمجھا نہیں پاتے, نہ ٹرینٹی کا فلسفہ سمجھا پاتے ہیں, نہ کروسیفیکیشن کا فلسفہ سمجھا پاتے ہیں, کچھ ان کی خود سمجھ میں نہیں آتا اور ٹوٹلی ایمبیگوس ہو گیا یہ معاملہ. تو قرآن کل سے جو گفتگو کرے گا بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے, اور پورا واقعہ ہے بی بی مریم کا واقعہ اور آل عمران کا واقعہ, یہ پورا واقعہ کل سے شروع ہوگا. تو یہاں تک افتتاحی گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کی مزید گہرائی میں جا کر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم, تو قائم بالقسط و پر الرحیم حمید, ہمیں بھی سرزمین میں قسط اور عدل کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج کی تاخرات ہم تجھ سے مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ, ہمیں پختہ اور سچا ایمان نصیب فرما, ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ہمیں ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم, رمضان میں ہم جو نمازوں کی اور روزوں کی پابندی کرتے ہیں, اس کے اثرات ہمیں رمضان کی زندگی کے بعد والی زندگی میں بھی ثابت فرما, مرتب فرما. الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا, ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما, نمازوں میں تجھے حاضر و ناظر جان کر تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نمازوں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے اثرات کی حیثیت سے باہر کی زندگی میں بھی پروردگار اپنے آپ کو زندگی کے دیگر معاملات میں تیرے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شریعت کی اہمیت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, زندگی کے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے معاملات میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں گہری محبت اور وابستگی پیدا فرما, آپ کی ہر چھوٹے سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی ہر بڑی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس بڑے مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس مشن کے علمبردار بننے کے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما, ہمیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرما, ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما, ہمیں اپنی دنیا کی زندگی میں سربلندی اور کامیابی عطا فرما, ہمیں اپنے معاشرے میں عزت و سربلندی کی جگہ عطا فرما, ہمارے معاش میں برکت عطا فرما, ہمارے رزق کے دروازے کشادہ فرما, ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما, حرام روزی سے مجتنب ہونے کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ کمائیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, بخل سے اور کنجوسی سے پروردگار ہماری حفاظت فرما, ہمارے ہاتھوں کو انفاق کے لیے کھول دے, اور تیری راہ میں تیرے بندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین رب العرش العظیم, ہمارے زندگی کے معاملات میں شریعت کو جاری و ساری فرما, زندگی کے ہر معاملات پر شریعت پر عامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما, امت مسلمہ کے مسائل کو دور فرما, امت مسلمہ کے مجاہدین جہاں جہاں بھی جس ملک میں جہاد میں مصروف ہیں پروردگار انہیں کامیابی اور سرپرست انہیں کامیابی عطا فرما, اور اعداء اسلام اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما, کفر کا منہ کالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, مسلم رہنماؤں مسلم علماؤں کے اے پروردگار ان کی حیات میں برکت عطا فرما, اور ان کی زندگی کو طویل فرما, اور ان کا سرپرستی کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم رکھ, اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کی انہیں توفیق عطا فرما, ان کے علم سے ان کی صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین امت کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے درمیان باہمی مودت اور محبت کے تعلقات پیدا فرما, آپسی رنجشوں کو دور فرما, آپسی قدورتوں کو دور فرما, ایک دوسرے کی غیبت اور ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات کو ہمارے دلوں سے خالی فرما, اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سب مل جل کر اسلام کو اوپر اٹھانے کی توفیق عطا فرما, امت مسلمہ کو اس پستی کے عالم سے اوپر کی طرف لے جانے میں ہماری مدد فرما. پروردگار ہمارے لیے خیر کے معاملے فرما, اس دنیا میں ہم تجھ سے بے انتہا خیر مانگتے ہیں, ہر قسم کی وہ خیر مانگتے ہیں جس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, اور اے پروردگار ہم تجھ سے ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں, ہر اس شر سے جس شر سے بچنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی, ان سب شر سے اے شرور سے اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. الہ العالمین پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں الہ العالمین یہ پانچ کتابرات اور آئندہ کتابراتیں آئیں گی, اس میں ذوق سے شوق سے اور دلچسپی سے تیرے حضور آنے اور عبادتیں کرنے اور قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان راتوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما, ان راتوں کی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ان راتوں سے بے بہا برکتوں کا ذخیرہ سمیٹ کر لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا.